السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزہ پروگرام جو سورت کی سرزمین پر 41 سال سے ہو رہے ہیں، جس کا آج کا نواں پروگرام ہے، جس میں اب ہم حضور اشرف الفقہا کے خطاب نایاب سے محظوظ ہوں گے. آج انگریزی تاریخ ہے 6 نومبر 2019. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا،
سبحان الله،
صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستو، دینی بھائیو، ہماری زندگی گزر رہی ہے اللہ تعالی کا کرم ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہماری مکمل حفاظت فرماتا ہے،
بے شک
اس کے نام کے ناموں میں سے ایک نام ہے حفیظ،
بے شک
حفاظت فرمانے والا. آپ اللہ تعالیٰ کو حفیظ مانتے ہیں اور یقیناً وہ ہمارے لیے حفاظت فرمانے والا ہے. آپ ذرا سوچیں اس کی حفاظت کا سسٹم اور نظام کس طرح پھیلا ہوا ہے. ہم رات کو سوتے ہیں گھر میں کیڑے مکوڑے چھپکلی چوہے مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں. یہ اللہ کی حفاظت کا انتظام کا یہ سسٹم ہے کہ ہم آرام سے سوتے رہتے ہیں, چوہے گھر سے ادھر یہاں سے وہاں اس برتن میں اس برتن میں, لیکن آپ کے بستر میں نہیں گھستے.
جی
چھپکلی کانچ اور آئینے پر آرام سے چل لیتی ہے, اتنا اس کے پاؤں کے ناخن زبردست ہوتے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے اس سے بھی اللہ آپ کی حفاظت کرتا
ہے.
گھر میں چھپکلی گھر سے ادھر گھر سے ادھر گھومتی, اگر کبھی اتفاق سے آپ کے اوپر گر بھی گئی تو وہ فوراً اچھل کر کے نکل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حفاظت ہے. آپ کے بستر میں چوہے نہیں گھستے. اگر روزانہ گھر کے چوہے ہمارے بستر میں گھسنے لگے تو آپ کو سونا گوبر ہو جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چوہے ہم سے ڈرتے, چھپکلی ہم سے ڈرتی, بلکہ یہ اللہ کی حفاظت ہے کہ آپ کو ان تمام موسی جانوروں سے اس نے محفوظ
رکھا. کیا بات ہے, خوب.
وہ اپنے بندوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے. حضرت جنون مصری رحمت اللہ تعالی ہے اپنے وقت کے ولیوں کے سردار گزرے ہیں اور تصوف کے امام مانے جاتے ہیں. ایسی ایسی تصوف کی گٹھیاں انہوں نے سلجھائی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. حضرت جنون مصری رحمت اللہ تعالی ہے, جن کا نام جنون کیوں رکھا گیا؟ جنون کے معنی ہیں مچھلی والا. فقیری حالت میں رہتے تھے, وہ ایک جگہ کا سفر کر رہے تھے, راستے میں ایک دریا پڑا, انہیں اس دریا سے اس پار جانا تھا. کشتی میں آپ سوار ہو گئے, کشتی میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے. ایک تاجر ایسا تھا کہ جو ڈائمنڈ اور ہیرے کا کام کرتا, وہ سچے موتیاں بیچتا تھا. وہ اپنی تجارت کے لیے ہیرے جواہرات اور موتیاں لے کر اس کشتی میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بڑا موتی جو سب سے قیمتی تھا وہ غائب ہو گیا. وہ بیماری پریشان ہو گیا, جو سب سے قیمتی موتی تھا وہ غائب ہو گیا. اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میرا موتی ان کشتی والوں میں سے کسی نے چرایا, بیچ دریا میں کہیں زور تو آئے گا نہیں, جو کشتی میں ہے انہیں میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے. تو سب لوگ اچھے لباس فاخرہ پہنے ہوئے تھے, بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, کسی کی طرف چوری کا گمان نہیں رہا. حضرت جنون رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے نئے کشیلے ہیں, تو سب نے کہا اسی فقیر نے چلایا ہو. کشتی میں ایک غریب یہی نظر آ رہا ہے. حضرت جنون مصری کی طرف لوگ پہنچے بڑھے کہ ان کی تلاشی لی جائے, اگر یہ موتی کا چور نکلا تو اس کو سزا دی جائے. حضرت جنون مصری کی طرف جب لوگ بڑھے اور ان کی تلاشی لینا چاہا تو آپ دریا میں چھلانگ نہ, پھر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ چھوڑ رہی ہے. اسی لیے تو ہماری تلاشی سے پہلے دریا میں ڈوب گیا. لیکن دریا میں ڈوبے تو دریا کا پانی انہیں ڈوبا نہ سکا. دریا کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں، مولا دریا کی مچھلیوں کو حکم دے کہ اس آدھی کا جہاں موتی ہے وہ تلاش کر کے جائیں. تو لوگوں نے دیکھا دریا کی ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کر تیر رہی
ہیں.
لوگوں نے کہا ہم اس کو ضرور سمجھتے تھے، یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ نہیں تھا، ایک موتی نہیں بڑی بڑی موتیاں مچھلیاں لے کر دریا کی سطح پر حضرت جنون مصری کی طرف لپک رہی.
سبحان اللہ.
حضرت جنون مصری نے کہا مجھے ان موتیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس ویپاری اور تاجر کا جو موتی اس کے ہاتھ سے قفلت میں چھوٹ کر دریا میں گر گیا ہے، اے موتیوں
اے مچھلیوں
اے مچھلیوں وہ موتی تلاش کر کے آؤ. ایک مچھلی دریا کے اندر ڈوبی اور وہ موتی جو اس تاجر کا کام منہ میں لے کر کے آگے تاجر چیخ پڑا، کہنے لگا یہی موتی میرا، یہی موتی میرا. سارے دریا کے کشتی میں بیٹھنے والے اب چاہتے ہیں اس اللہ کے بندے کے ہاتھ چومیں، اس کے پیر چومیں، معافی مانگیں، ہم نے ان کے ساتھ گستاخی کی اور اسے چوٹ سمجھا. حضرت جنون مصری نے اس تاجر کا موتی مچھلیوں کے ذریعے واپس کروا دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر دریا کی سطح پر چلتے ہوئے نظروں سے آئے. ایسے ولی باکمال تھے. اس دن سے ان کو لوگ جنون مصری کہنے لگے. یہ مصر کے رہنے والے جنون، یہ مچھلی والے جن کی حکومت مچھلی کے اوپر چل رہی ہے.
سبحان اللہ.
بادشاہوں کی حکومت آدمی کے جسم پر ہوتی ہے، اللہ والوں کی حکومت ساری دنیا کے جانداروں ہی پر نہیں بلکہ بے جانوں پر ہوتی ہے. یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. یہی جنون مصری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک کالا بڑا بچھو.
بچھو جی بچھو بچھو
بچھو
بچھو بچھو بولتے ہیں.
بھاگا چلا جا رہا ہے تیزی سے. حضرت جنون مصری نے سمجھ لیا اس کی دوڑ، اس کی رفتار یہ بتا رہی ہے کہ یہ کہیں اور جا رہا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کا راز پوشیدہ ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں جب یہ خیال آیا تو میں اس بچھو کے پیچھے چلا، دیکھوں یہ کہاں جا رہا ہے. چل کے چل کے وہ دریا کے کنارے پہنچا. دریا کے کنارے دیکھا کہ ایک کچھوا بیٹھا. کچھوے کو کیا کہتے ہیں؟
کچھوے
کچھوا سب ہے نا،
کچھوا بولتے
ہیں. وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا، یہ بچھو گیا اور چھلانگ لگا کر کے کچھوے کے پیٹ پر بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھ گیا تو یہ کچھوا کرن لے کر پانی میں اترا اور پانی میں تیرتے ہوئے بچھو کو اپنے پیٹ پر لاتے ہوئے دریا کے اس پار جانے لگا. حضرت جنون مصری کہنے لگے کچھ نہ کچھ راز ہے. کشتی تھی، فوراً کشتی میں سوار ہوئے اور کہا جلدی سے اس پار مجھے لے چلو. ملاح کشتی سے حضرت جنون مصری کو اس پار لے گیا. آپ اترے اتنے میں کجوا بھی اس پر پہنچ گیا. کنارے جا کر وہ کجوا کھڑا ہوا اور اس کی پیٹ سے یہ بچو چھلانگ لگا کر کے خشکی خشکی پر پہنچ گیا. اور پھر جس رفتار سے وہ آیا تھا اسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا. حضرت جو نو مصری فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوئی. میں بھی اس بچوں کے پیچھے تیزی تیزی سے چلا جا رہا. بہت دور جانے کے بعد میں نے ایک گھنے دار درخت دیکھا. دھوپ بہت تھی اور درخت کے نیچے ہر طرف سایہ پھیلا ہوا تھا. ایک نوجوان مسافر کھٹا ہارا اس درخت کے نیچے کہیں نیچ سو رہا. دوسری طرف دیکھا میں نے بہت بڑا زہریلا سانپ تیزی کے ساتھ اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ بچھو بھی پہنچا اور سانپ بھی نوجوان کے قریب پہنچا. بچھو اچھل کر کے سانپ کی پیٹ پر بیٹھ کر اتنی زور سے گرد مارا کہ سانپ پھیر دیا گیا اور بل کھاتے ہوئے اس نے بچھو کو پکڑنا چاہا. بچھو اور سانپ میں خوب لڑائی ہوئی. بچھو نے دند مارا اور سانپ نے کاٹا. سانپ کے زہر سے بچھو مر گیا اور بچھو کے دند سے سانپ مر گیا. دونوں مر گئے. حضرت جنون اس منظر کو دیکھ رہے تھے. یہ دونوں اس نوجوان کے قریب پہنچ کر اس طرح سے جنگ کیا کہ دونوں مر گئے. جنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جوان کو جگایا بیدار کیا اور کہا بیٹا دیکھ کر لاؤ خیر و نرا.
سبحان اللہ.
اپنے بندوں کی مدد کس طرح
بے شک
کوئی انسان مددگار نہیں تھا. پروردگار عالم نے بچھو کے دل میں یہ بات ڈالی چل اپنے جگہ سے دوڑ. کچھوے کے دل میں یہ بات ڈالی پانی کے کنارے کھڑا ہو گیا اور اس بچھو کو لے کر اس پار پہنچا دے. بچھو کے پاس کشتی نہیں تھی. رب نے کشتی بنا کر بھیج دیا. وہ دلوں میں انسانوں کے نہیں بلکہ ان جانوروں کے دلوں میں ارحام اور ارادہ فرما کر بندوں کی حفاظت اس طرح کرتا ہے. وہ بچھو وہاں پہنچ کر سانپ کو ڈنک مارتا. سانپ بھی جہریلا اور بچھو بھی جہریلا. میرے دوست دونوں زہریلے آپس میں لڑے اور نوجوان کی جان بچ گئی. اگر یہ بچھو نہیں پہنچا تو زہریلا سانپ اس نوجوان مسافر کو ڈستا اور اس کی جان چلی جاتی. رب العالمین کی شان ہے پردہ ہو خیر و نفع.
بے شک بے شک
وہ رب اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے یہ تم کو نہیں معلوم ہے. زرنوں مصری نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم سب کو بتایا. اس کا شکر ادا کرو. مولا ہم زمین پر چل رہے ہیں. زمین پر ہماری رفتار بھی تیری حفاظت سے ہے. کہیں ٹھوکر لگتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں. گڈھا ہوتا ہے گرتے گرتے بچ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رب نے فرشتے پیدا کیے جو ہر ہر قدم پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. اگر سانپ بچھو تمہاری چارپائی پر چڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرشتے اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور اس مرتے کی رب العالمین حفاظت کرتا ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے فلاح خیر
بے شک بے شک
ہر حفاظت کرنے والے سے بہترین محافظ اللہ. کروڑ آئے عالم کی حفاظت جب ٹوٹ جاتی ہے تو تو خدا کی قسم پھر بندہ تباہ ہو ہلاک ہو جاتا ہے. دریا میں کشتی چلتی ہے, پانی کے ہر کونے کشتی کھاتی ہے, اس دریا کی لہروں میں کشتی کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, یہاں پر اس بچے کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ رب العالمین کی حفاظت ہے. بغیر کھائے پیئے وہ بچہ وہاں پر ہوتا ہے, اور جب اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کی رحم میں جو خون ہوتا ہے اس بچے کی غذا بنا دیتا ہے, ایک نلی لگا دیتا ہے ناک میں, جو ماں کا خون اس نلی کے ذریعے پیٹ میں بچے کے شکم میں پہنچتا ہے اور وہ بچے کی غذا بن جاتا ہے.
بے شک بے شک.
کیسی ایک کمزور بچے کی حفاظت رب العالمین پیٹ میں کرتا ہے؟ ماں کا خون اسے پیا کر اسے 9 مہینے تک ایسا بنا دیا کہ ماں سب اس کے انسانی صورت میں بن گئے, اور 9 مہینے کے بعد پھر وہ بچہ یہاں دنیا میں عالم وجود میں آتا ہے. تو رب العالمین کا حفاظتی سسٹم دیکھو, وہ خون جو رحم میں تھا بچے کی بیلا بن رہا تھا, اسی سرخ خون کو رب العالمین سفید دودھ کی
شکل,
اب وہ رحم سے دودھ کی نالیوں سے اوپر چڑھتا. یہاں کون سی چیز ہے جو دودھ کو اوپر پریشر سے لاتی ہے؟ یہ صرف اللہ کی حفاظت ہے. وہ دودھ وہ خون دودھ بن کر چھاتیوں میں اترا, اور بچہ پیتی کر کے اپنی طاقت و توانائی فراہم کرتا ہے. یہ بچے کی حفاظت کا انتظام رب العالمین نے ماں کی چھاتی سے ماں کے رحم سے کیا ہے, اور بچہ یہ پڑھ کر کے بڑا ہوتا ہے, پھر کھانے پینے لگتا ہے تو زمین سے اگائے ہوئے اناج اس کے حلق میں اتارے جاتے
ہیں.
یہ سارا سسٹم اناج کا, کھیتی کا, پانی کا, یہ حفاظتی انتظام ہے میرے مولا کا. ہم سمجھتے ہیں کنواں ہم نے بولا ہے, ہم پانی نکالتے ہیں, ارے تم پانی کیا نکالو گے؟ کنواں کھولتے جاؤ, اگر زمین کا پانی چھین لے تو کوئی نکال نہیں سکتا ہے. تم بوری کرتے چلے جاؤ, پسینہ کھان کر آئے گا, پانی کا ایک ٹکڑا نہیں. اللہ کی حفاظت کچھ جاتی ہے تو تباہی
آتی ہے, بے شک.
اور اللہ کی حفاظت
ہوتی ہے,
جب ہوتی ہے تو خطرے میں بھی آدمی محفوظ رہتا.
بے شک بے شک.
میرے قریب نواز کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے, اللہ کی حفاظت اور اللہ کی امان اٹھنے کا بڑا منظر دے دو. میرے خواجہ غریب نواز نے تم کو بتایا, راجا نے میرے خواجہ اور مریضوں کو تباہ کرنے کے لیے تاکہ یہ لوگ پیار سے مارے طرف جائیں. میرے خواجہ نے دنیا کو بتایا, راجا اپنے انا ساگر پر غرور کرتا تھا کہ انا ساگر کا پانی ہم پیتے ہیں. سن فردا ہو گئے محافظ, اللہ ہماری حفاظت کس طرح کرتا ہے؟ مرید سے کہا پیالہ لے کر جاؤ, انا ساگر کو بلا دے
گا.
نواز کا مرید گیا اور کہا, اے انا ساگر, خواجہ اس کو دعوت دے کر بلا رہے
ہیں.
پانی خوش ہو گیا, غریب نواز مجھے بلا رہے ہیں, سارا کا سارا پانی سمٹ کر کے کیا بھی دیا گیا.
بے شک
اجمیر کے جتنے کنویں تھے جو انا ساگر کی سوت اور وہاں کی اثر کے ہو آباد تھے, سارے کنویں کے پانی بھی انا ساگر کے ساتھ تیاری چلے.
اللہ اکبر.
تو خواجہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے, تو تباہ ہو جائے.
بے شک.
راجا سے میرے رب کی حفاظت اٹھ گئی تو سارے کو پار پڑا اٹھے, اور خواجہ کے ماننے والے خوش ہیں, حفاظت کے ساتھ ہے.
بے شک.
جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو معاملہ الٹا ہو گیا, ہم انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے, آج ہم بھی تباہ ہو گئے. راجا نے کہا جاؤ اب اس فقیر کی خوشامد کرو, جو پانی تم نے لیا ہے واپس کر دو. آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ آتنکوادی نہیں تھے.
واہ 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 واہ, بہت خوب.
مسلمان ستاتا نہیں ہے, ستانے والوں کو کرشمہ بتا رہے.
بے شک
اور ہم کو آتنکوادی پوچھا لو. ارے جب تم تڑپو گے تو ہم تمہاری حفاظت
کریں. کیا بات,
ہماری حفاظت کیا کرو گے؟
واہ واہ,
فوج ہماری حفاظت نہیں کرے گی. خواجہ اپنے ماننے والوں کو یہ سبوت دیتے ہیں, تو خواجہ کے سچے غلام بن جاؤ. دنیا تمہاری حفاظت نہیں بلکہ تم دنیا کے محافظ بن کر رہو گے, اس لیے تمہارا بچاؤ.
سبحان اللہ, بہت
حضرت خواجہ نے کہا یہ آتنکوادی ابھی نہیں آ رہا ہے, پانی دے دو, پانی دے دو. ہم کو آتنکوادی سمجھتا تھا, پانی چھین لیا تھا, تو پانی ہمارا کیا چھینے گا؟ یہ پانی میرے رب کا ہے اور میں اس رب کا ہوں. یہ پانی رب کی بات مانتا ہے اور ہماری بھی بات مانتا ہے, ہم اس سے مخلص بنتے ہیں, تمہاری گاڑی ڈھیلی ہو گئی تو ہم کو برباد کرنا چاہتے تھے. اللہ ہمارا محافظ ہے, حافظ کے کارے
بے شک.
اپنے مرید سے کہا پیالہ لے کے جاؤ اور ہمیں سارے لوگ ہمیں اس پانی کی ضرورت نہیں, جب چاہیں گے لے لیں گے. وہ گیا اپنا پیالہ کدے دیا, ہمیں
پیالہ
اور ایسا ملا کہ آج تک سوکھا
دیا. پہلے
سوکھ جاتا تھا لیکن جس دن سے کھا جانے پارا آج تک نہیں سوکھا. یہ میرے کھایا ہے مسلمانوں کو بتاتے ہیں میری چھٹی میں آنے والوں, تو مایوس نہ ہو. دنیا میں آپ نے کو آپ کہے کہنے کو تم اس کا بات سچے غلام بن جاؤ تو دنیا جب کرتے ہی تو تمہاری چوکھٹ بنا کر کیا کرے گی اور تم ان کے محافظ بن جاؤ.
سبحان
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
خواجہ کا ہندوستان
زندہ باد.
واہ,
یہ ہے اللہ خیر الحافظ. اللہ اپنے بندوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے اور جو بندوں کو ستاتا ہے, ایک دن دنیا دیکھے گی اور دیکھ چکی ہے, آئندہ دیکھے گی کہ ظالم اور ستانے والا کبھی چین سے نہیں رہا.
بے شک
ہلاکو ہلاک ہو گیا, چنگیز کا غرور ٹوٹ گیا, بڑے بڑے شابیر بڑے بڑے ظالم ایریا رگڑ کر کے چلے گئے, لیکن کھوپڑی میں رہنے والا غلام خوش رہا, ہمیشہ خوش رہا, آرام رہا, چین اور سکون والا تھا, قبر کے اوپر بھی آرام اور قبر کے نیچے بھی آرام کرتا ہے. تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں, ہم تو ظالموں کو سمجھاتے ہیں کہ بھیا مان جا, یہ ظلم کا بازار ہمیشہ گرم نہیں رہتا ہے. آپ نے لوہے کو گرم کر دیا, تو آج اگر یہ کہے کہ میں نے سخت لوہے کے جگر کو تیرا دیا, لیکن اے آپ تیرا یہ غرور صحیح نہیں ہے. اگر یہ پانی کے سر پر ڈال دیا جائے تیرا منہ کالا ہو جائے گا.
بے شک
تم ایک کو ستاتی ہو تو دوسرا تمہارے ضرور کو توڑنے کے لیے رب نے پیدا کر دیا.
بے شک
اور حفاظت کرنا ہے تو جناب ابراہیم کی ذات اور شان دیکھو. نمرود نے اپنے غرور کے بلبوتے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کو علاوہ بھٹی بنا کر پھینک دیا تھا, اور خوش تھا یار ابراہیم سے ہمارا پیچھا چھوٹا. یہ ابراہیم ہمارے گروہوں کے ساتھ ایسا ایسا کام کر گیا, آج ہم اس کو آگ میں جلا کر راک کر دیں گے, یہ کچھ نبوت کی شرارت تھی، لیکن خود اللہ خیر الحافظ، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام کو جلتے ہوئے لپکتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، رمیشا فرمایا یا خبردار ابراہیم کا بال جیسا نہیں ہونا چاہیے. اے آپ سلامتی کا پیغام سمجھا، آپ کسی کو نہیں چھوڑتی. ابیاری میں 1000 سال سے آپ جلانے والے جلاتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، لیکن انگلی ڈالے ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا. کپڑے کا چنداری اٹھتی ہے تو جلا دیتی ہے. وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، اس لیے کہ آپ کو جلانا سکھایا ہے گھر میں. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کے ساتھ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے یا نارو پوری برتن وہ سلام اللہ ابراہیم، خبردار ابراہیم کا بال دیکھا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے جناب ابراہیم بال بھی مار کر مسکرا رہے ہیں. آپ کے شعلے گلاب کے پھول بن گئے، نیچے بھی گلاب کے پھول کی شیڈ ہے، آس پاس بھی گلاب کھلے ہوئے ہیں. نمرودی دیکھ رہے ہیں اب جلے تب جلے، ارے نہ اب جلے نہ تب جلے، تیرا دل جلے. اور حضرت ابراہیم اس آگ میں سے خراما خراما مسکراتے ہوئے باہر نکلے. سپاہیوں نے کہا یہ تو آگ میں سے نکلے اور محفوظ نکلے. ابراہیم علیہ السلام نے زبان حال سے اعلان کیا، تم جلانے والے کمزور ہو، بنانے والا بڑا طاقتور ہے. کرنے والا ہے، اس کی حفاظت پر بھروسہ رکھو. دنیا کی دولت اور دنیا کے لاؤ لشکر کی حفاظت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اللہ اور توکل اور بھروسے کا یقین دلایا ہے. جب تک مسلمان اللہ کی حفاظت پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا تھا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اس کے قدموں پر شیش نوازی کیا کرتی تھی. مسلمان بھیک منگا نہیں ہے، بھکاری نہیں ہے، مسلمان بڑا سخی ہے، مسلمان دیانو ہے. اس کا ہاتھ دوسروں کی طرف نہیں پھیلتا، لیکن سچا مسلمان ہو جائے تو سب کے ہاتھ دینی طرف ہے.
بے شک بے شک.
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا کہیں ولا تحزنوا پریشان مت ہو، غم مت کھاؤ، تمہیں سربلند رہو گے. شرط یہ ہے کہ سچے مسلمان بن جاؤ. کوشش کرو میرے بھائی سچے مسلمان بننے کی، خرافات سے اور غلط تعلیم سے ہٹ کر کے اللہ و رسول کی تعلیمات پر چلو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں تمہاری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آج جو حضرت کا انداز گفتگو تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آج شاید ایک گھنٹہ تک تو حضرت بولیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت کے خیر و فرمائے. آج یہ کوئی مسئلہ جن باتیں ہیں جس میں سب سے پہلے سبھی حضرات اس کو پہلے بہت سے سن لیں. جیسے کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آخر سورہ. جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے تو اسلام نے یہ پوچھا ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے امام صاحب یا کوئی مولانا صاحب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس جملے پر جب آتے ہیں
جملہ کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. لفظ نبی جب کہا جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس وقت زور سے کہتے ہیں حق نبی. تو کیا درمیان تلاوت ایک اگر تلاوت کرنے والا کر رہا ہے تو اس وقت لفظ حق نبی کا استعمال کرنا شرعاً درست ہے یا نادرست ہے؟ اور نہ درست ہونے کی وجہ کیا؟
قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کسی قسم کی گفتگو کرنا اور کچھ بولنا یہ جائز نہیں ہے. قرآن نے منع فرمایا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے یا قرآن قرآن
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تفلحون.
جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے تم سنو اور خاموش رہو.
سبحان اللہ.
اگر تم غور سے قرآن سنو گے چاہے سمجھو چاہے نہ سمجھو اور خاموشی اختیار کرو گے تو اللہ فرماتا لعلکم ترحمون تم پر اللہ کی رحمت
نازل.
قرآن کی تلاوت کرتے وقت اگر حضور کا نام نامی بھی آ جائے تو اس وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ چپ رہو
جی
اور غور سے سنو اللہ کی رحمت کے حقدار کرو. تو اب اس مسئلے کی روشنی میں جب کوئی آیت ضرور پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ابھی تلاوت ختم نہیں ہوئی ہے آج بھی آیت اس نے پڑھی ہے اور بیچ میں آپ یوں کہیں حق نبی تو یہ حق نبی کا نعرہ لگانا اس وقت جائز نہیں ہے.
بہت خوب
سن لو.
جی جی.
اگر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں عام طور پر تو نہیں سنا گیا لیکن کچھ لوگوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ حق نبی کہتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ثواب کا کام ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے حق نبی کہنے کی عادت کو چھوڑ دیجئے اور پوری آیت کریمہ جب پڑھی جا سکے پھر آپ ضرور دیکھا.
سبحان اللہ.
اسی طرح سے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ یہ جب پڑھی جاتی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جس میں گرامی آتا ہے ماں کانا محمد ابا اکاطب میں بچار ہوں. تو اس آیت کی پڑھنے پر بہت سی جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سرکار کا نام نامی جو قرآن مجید کی تلاوت کی شرح میں پڑھا جاتا ہے تو لوگ انگوٹھے اپنے چومتے ہیں. تو کیا اس وقت جب قرآن کی یہ آیت پڑھی جائے جس میں سرکار کا نام آتا ہے اس وقت انگوٹھے چننا جائز ہوگا؟
حضور کے نامی نامی پر انگوٹھا چننا یہ مستحب ہے اور اذان کے وقت میں حضور کا نام سن کر کے انگوٹھا چننا اقامت میں چننا یہ صحابہ سے ثابت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا.
سبحان اللہ.
ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی اور سارے صحابہ سر جھکائے ہوئے خاموشی کے ساتھ اذان سن رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. حضرت صدیق اکبر بازو میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسی حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس میں اچانک حضرت صدیق اکبر نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے بتایا.
سبحان اللہ.
ایک نیا کام تھا. اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں کیا. حضور نے جب ان کو انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے دیکھا تو کنکھیوں سے ایسے دیکھ لیا. منع نہیں فرمایا. جب پوری اذان ہو گئی تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور صحابہ پر ایک نگاہ ڈالی. کون سی نگاہ؟
جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا.
جس طرف اٹھ گئی
دم میں دم آ گیا.
اس نگاہ
لاکھوں سے سبحان
بزرگ کی نگاہ ادھر اٹھتی ہے تو آدمی کو سکون مل جاتا ہے. دم میں دم آنے کا مطلب سکون مل جاتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں من فعل كما فعل خليلي ويفعل له شفاعة.
سبحان اللہ سبحان
اللہ. میرے اس خلیل نے خلیل کہتے ہیں سچے دوست پکے دوست کو جس کی دوستی میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا وہ اس دوست کو خلیل کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا من فعل كما فعل خلیلی وجبت له شفاعتی. میرے سچے وفادار دوست نے جیسا کام آج کیا ہے آئندہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو
جائے.
تو جس کو شفاعت کی امید ہے وہ یہ کام کرے. تو ایسے وقت میں انگوٹھا چوننا یا آواز ہو رہا ہے اس وقت انگوٹھے چوننے کی یا اور دوسرے موقع پر اس کی آپ کو اجازت ہے. لیکن چند جگہ ایسے ہے جہاں انگوٹھا چوننے کی ممانعت ہے. مثلا کوئی جمعے کے خطبے کے وقت آیا اور خطیب خطبہ پڑھ رہا ہے اور اس میں بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا جا رہا ہے تو اس نام کو سن کر نہ ضرور پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ انگوٹھا چوننے کی اجازت.
بہت خوب.
یہاں پر حضور فرماتے ہیں من قلب الحساب وقلب. اگر اس وقت کسی نے کوئی تیلکا بھی اٹھا دیا تو اس نے بےحودہ کام کیا.
اللہ اکبر.
خطبے کے وقت اتنا سکوت اور سکون ہونا چاہیے. دوسری حدیث میں ہے لا صلاۃ ولا نام. جب خطبہ ہو تو اس وقت نماز بھی پڑھنا چاہیے نہیں. اس وقت سلام کرنا بھی جائز نہیں. یہ ہے خطبے کا معاملہ. اسی طرح سے ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ادب سننے کا یہ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو. ایسے وقت میں جس طرح حق نبی کہنا منع ہے اسی طرح یہ عمل کرنا جیسے کسی نے آیت کریمہ پڑھی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار یا یہ پڑھا جو مولانا نے پڑھا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم. بہت سی آیتیں ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ذکر کیا گیا ہے. تو جس طرح خطبے میں انگوٹھا چوننا ضرور پڑھنا منع ہے ایسے ہی جب آیت کی تلاوت ہو اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو نہ ضرور پڑھنے کی اجازت ہے نہ انگوٹھا چوننے کی اجازت ہے. اعلی حضرت علیہ الرحمہ ایک بات ضرور فرماتے ہیں زبان سے منع ہے کہ ضرور مت پڑھو لیکن دل میں اگر پڑھتا ہے تو منع
ہے.
کیونکہ انسان زبان کو خاموش رہنے کا حکم ہے دل کو نہیں منع کیا جا سکتا ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ دل میں وہ ضرور
پڑھے
گا.
جی یہ داڑھی کے تعلق سے بہت سے آباد اس پر بہت غفلت سے کام لے رہے ہیں. داڑھیاں تو رکھتے ہیں لیکن داڑھی میں یہ جو گال والا حصہ ہے آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں. مجھے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پوری داڑھی کہلاتی ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ادھر سے اتار لیتے ہیں بال ادھر سے اتار لیتے ہیں پھر بالکل گالوں کو صاف کرواتے ہیں. اس کے تعلق سے کہا ہوں کہ یہ داڑھی میں شامل ہے یا اسے صاف کیا جا سکتا ہے.
گالوں پر جو بال ایک دو ادھر نکلے ہیں اس کو تو آپ خط بنواتے ہوئے نکال سکتے ہیں لیکن یہاں رخسار سے ادھر جو بال ہیں ان کو کٹروانا چھیڑوانا حرام ہے. اسی طرح سے یہ گلے کے نیچے یہ یہاں تک داڑھی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی 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 دیکھ.
ادھر تو آپ داڑھی کا جو گردن کا بال ہے اس کو نکلوا سکتے ہیں, لیکن یہ گلا جہاں پر ہے
جی
اس کے اوپر داڑھی کے بال کٹوانا, بال لوگ کیا ہے یہاں تک کٹوا لیتے ہیں
جی,
داڑھی تک روڑی تک کٹوا لیتے ہیں, یہ دونوں حرام ہے. اسی طرح یہ بچی یہ داڑھی کی اماں ہے, یہ اس کی بچی ہے
جی,
سمجھ گئے
جی.
اس بچی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, اس کو بھی کٹوانا آنا ہے. ادھر کے بال چھڑوا کر کے یہاں تک لانا عام طور پر باوری نہیں کہتے ہیں. اس طرح سے داڑھی کو کٹوانا منع ہے, حرام ہے. داڑھی رکھنا پوری ہے آپ کو, ادھر سے بھی رکھیں ادھر سے بھی رکھیں, کٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے رہے جاتا
طور پر کتابوں سے مسئلہ آیا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت کتنے دن ہے اور عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس پر تھوڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. اسی طرح سے طلاق, طلاق اگر کسی شخص نے ایک طلاق اس کی بیوی کو دی تو اس پر تھوڑی سی روشنی کہ اس کی عدت کیا ہے اور وہ کب تک عدت میں رہے گی, اس کو اگر رجعت کرنا ہے یعنی لوٹانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا.
وفات کی عدت قرآن فرماتا ہے 4 مہینے 10 دن. عدت کے معنی شمار کرنا, 4 مہینے شمار کرو اور 4 مہینے کے علاوہ 10 دن اور اس میں 1 کر. شوہر کے انتقال پر ہر عورت کو چاہے اس کو حیض آئے چاہے نہ آئے, جوان ہو یا بوڑھی ہو کیسی بھی ہو, اس کو اپنے گھر میں شوہر کے گھر میں رہ کر کے 4 مہینے 10 دن گزارنا واجب ہے. وہ نہ کسی کی شادی بیاہ میں جا سکتی ہے نہ کسی کی موت مٹی میں جا سکتی ہے, اس کے لیے وہاں پر رہنا ضروری ہے. اور بیا ضرورت اگر نکلی تو سخت گنہگار ہوئے. آپ بولیں گے ضرورت کیا ہے, مثلاً اس عورت کا کوئی بھی نہیں ہے اور لوگوں کے یہاں برتن مار کر جھاڑو پوچھا دے کر وہ اپنا پیٹ پالتی ہے اپنے بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے, تو شریعت نے اس ضرورت کے پیش نظر گھر سے نکل کر اپنے کام پہ جا کر اور کام نکال کر پھر اپنے گھر والے اور راستے میں کسی سے بلا ضرورت وہ بات بھی نہیں کر سکتی ہے, پردے کے ساتھ جائے اور پردے کے ساتھ آئے, یہ ہے وفات کی عزت.
جو اس میں وفات کی عزت میں قطع کلام آپ درمیان میں آ گئے کہ اس میں انگریزی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا یا چاند کی تاریخ کا؟ چونکہ
چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے, انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے. جتنے دینی مسائل ہیں ہر ایک میں چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا, 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے شمار.
جزاک اللہ.
اور طلاق کی عدت, طلاق جو ہوتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے طلاق مرتان فإن شاءتم بمعروف أو تسريحًا بإحسان. اے لوگو طلاق ایک یا دو اگر تم نے دیا تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ اگر چاہو تو عدت کے اندر اپنی عورت کو لوٹا لو. طلاق جو دیا ہے اس سے رجعت کر لو کہ جو میں نے طلاق دیا ہے میں اس کو لوٹاتا ہوں, زبان سے کہو یا اس عورت کو پھر اپنے گھر میں عورت جیسے رکھ لو, اس کا نام ہے رجعت. یہ ایک طلاق دو طلاق تک طلاق رجعی ہے, اور دو طلاق کے بعد اگر تیسری طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا بحث ہو رہا, وہ عورت اس کے لیے قطعاً حلال نہیں ہوگی. حتیٰ تن کہا زوجن بریا, ہاں وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور دوسرا شوہر مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے, پھر طلاق کے بعد وہ طلاق کی عدت گزارے, گزارنے کے بعد پھر شوہر اول اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. یہ پوچھا نہیں تھا آپ نے لیکن میں نے بتا دیا. تو طلاق طلاق غریب بھی ہوتی ہے, طلاق مبلغہ بھی ہوتی ہے. اگر ایک طلاق دیا یہ طلاق غریب ہے, طلاق غریب کی عدت بھی تین حیض ہے, اس میں مہینے کا انتظار نہیں ہے. تین ماہواری عورت کی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی. اسی طرح سے اگر وہ پریگنینٹ ہے تو جب اس کی ڈلیوری ہوگی اس کی عدت ختم ہوگی. اس میں چار مہینہ لگے یا پانچ مہینہ لگے, یا کسی نے ابھی طلاق دی اور دو دن کے بعد ڈلیوری ہو گئی تو عورت کی عدت گزر جائے گی. اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت ہے بجائے حمل, اور اگر حاملہ نہیں ہے تو طلاق کی عدت ہے تین مہینہ. تین مہینہ میں تین ہے گزر جانا, یہ اس کی عدت ہے. چاہے یہ ہے تین مہینے میں آئے یا چار مہینے میں آئے, اس کی عدت کا شمار ہے سے ہوگا. اور اس وقت وہ عدت کے اندر چاہے تو رہنا کر لے, اور اگر چاہے تو اس کو عدت گزر جانے دے. عدت جب گزر جائے گی تو وہ طلاق طلاق بائیں یعنی پکی کا طلاق ہو جائے گی. پھر عورت کو یہ حق حاصل ہوگا, شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ بغیر حلالہ کے وہ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے. تین کے بعد حلالہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور دو کے بعد عدت گزر جانے کے بعد حلالے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر حلالے کے نیا نکاح کر کے پھر اسی کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار سکتا
ہے. اسی میں سوال آیا تھا کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جائے گی, لیکن یہ جو متعلقہ ہے یہ اگر نکلنا چاہے گھر سے تو کیا یہ نکل سکتی جس کو ایک طلاق دی ہے؟
جو چاہے طلاق کی ہو, چاہے وہ وفات کی ہو, چاہے ایک طلاق کی عدت ہو, چاہے دو طلاق کی عدت ہو, چاہے تین طلاق کی عدت ہو, عورت کو گھر میں ہی رہنا ہے, گھر سے باہر نکلنا اسے ناجائز ہے.
جزاک اللہ خیر. حضور آج کے ماحول کے اعتبار سے چونکہ اس گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑی سختی اس پر تھوڑا فرما دیں کہ اکثر لوگ جب طلاق کی نوبت آتی ہے بلا تکلف بول جاتے ہیں, تو اس پر تھوڑی نصیحت بھی فرما دیں کہ اپنے عورتوں کو تین طلاق ضرورت پڑے. ایک
گورنمنٹ کی بات ہم نہیں جانتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین طلاق دینا بدعت ہے, اور جو تین طلاق ایک ساتھ دیتا ہے وہ تو طلاق تو ہو جائے گی لیکن طلاق دینے والا سخت گنہگار, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اب لوگ سمجھتے ہیں جب تک تین گولی نہیں ماریں گے ہماری شیرنی مرے گی نہیں. ارے نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک طلاق دے دو, دو طلاق دے دو, خود ہو جاؤ تاکہ آئندہ تمہارے لیے پچھتاوے کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو نکاح کر سکتے ہو. تین کے بعد تو کوئی صورت نہیں رہتی. پھر آتا حضرت میں نے غصے میں طلاق دی ہے, کیا غصے میں ہو جائے گی؟ کیا بکری کو لے آئی؟ سارے طلاق غصے میں جھگڑے کے وقت ہوتی ہے. تین طلاق خدا کے لیے, خدا کے لیے, خدا اور رسول کے لیے ارجن کر دینا. ایک بے کر چھوڑ دو, عدت گزر جانے کے بعد وہ پکی ہو جائے گی. دو طلاق بے کر چھوڑ دو, حکومت کچھ بھی فیصلہ کرے ہمارے فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
بے شک. سبحان اللہ. جزاک
اللہ. یا اللہ ان کی چاہت کو مضبوط فرما دے, اور ان کے تمام گھر والوں کو جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد شفا عطا فرما. جو بچیاں بغیر شادی کے گھروں میں ہیں ان کے لیے اچھے گروے کا انتظام کرنا، جو لوگ کر صاف ہیں مولا انہیں والے سے شروع گوشت فرما دے، اور سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرتے ہوئے اپنی حیثیت سے خرچ کریں مولا، سب کو نئے کرائے عطا فرما مولا، کریم بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے دنیا کی ضروریات میں خرچ کرتے ہیں انہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی مولا توفیق عطا فرما،
آمین،
سارے نوجوان بچوں کو اسلامی زندگی عطا فرما، اور بچوں کو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا صدقہ عطا فرما،
آمین،
ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.